الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی سے پانچ چیزوں کا سوال کیا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس دعا کو فوراً شرف قبولیت عطا کی اور ارشاد ہوا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, تحقیق کے تیری مانگی ہوئی چیز تجھے عطا کر دی گئی اے موسیٰ. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبوت عطا کی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کلامی عطا ہوئی اور ان دونوں عظیم الشان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مانگی ہوئی تمام چیزیں عطا فرما دی. ایک ہی واقعے میں کئی احسان جمع ہو گئے. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, یہ جو ہم نے تجھ پر احسان کیے یہ احسان پہلی مرتبہ نہیں, ولقد مننا علیک مرۃ اخرى, اور تحقیق کہ ہم تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں, دوسری ایک مرتبہ بھی احسان کر چکے ہیں. وہ کس وقت؟ اذ اوحینا الی امک ما یوحا, جبکہ ہم نے وحی کی, جبکہ ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف, جو کہ وحی کیے جانے کے قابل تھی. یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جبکہ ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف, جو آگے سنائی جاتی ہے. وہ وحی کیا ہے؟ انقذ فیہ فی التابوت, ڈال دے ایک صندوق میں, فقد فیہ فی الیم میں, پھر اس صندوق کو ڈال دے دریا میں, فلیلقہ الیم بالساحل, کہ وہ دریا اس کو ساحل پر ڈال دے, دریا کے کناری پر ڈال دے, یأخذہ عدو لی وعدو اللہ, اس کو لے لے گا میرا دشمن اور اس کا دشمن. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون ایک دن اپنے درباریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ مجلس میں کسی نے یہ تذکرہ چھیڑ دیا کہ بنو اسرائیل کا یہ عقیدہ ہے اور بنو اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے ابراہیم، میں تیرے خاندان میں نبوت بھی عطا کروں گا، بادشاہت بھی عطا کروں گا۔ بس یہ تذکرہ آیا کہ بحث چھڑ گئی۔ تو کسی نے کہا کہ بنو اسرائیل کا یہ عقیدہ تو ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ پیشن گوئی پوری کر دی ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسرائیل ہی کے پیغمبر ہیں، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے روحانی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی اور مادی سلطنت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے پروردگار، تحقیق کہ تو نے مجھے حکومت عطا کی، دنیا کی حکومت، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیروں کا علم دیا، یہ ہے روحانی حکومت، علم نبوت عطا کیا۔ فاطر السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں اس دعا کو فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، تو نے مجھے دنیا میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی سب کچھ دے دیا، میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا اور مصر کے تخت پر تو نے مجھے بٹھا دیا، دنیاوی حکومت بھی عطا فرمائی، روحانی بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہ آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، دنیا میں بھی تو ہی میرا دوست، آخرت میں بھی تو ہی میرا دوست، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں اپنی دوستی کی وجہ سے روحانی اور مادی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آخرت میں بھی اس دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ تو مجھے ایمان پر موت عطا فرما کر اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ دیکھو، حسن خاتمہ کے لیے دعا کر رہے ہیں ایک پیغمبر۔ تو کسی نے کہا کہ بنو اسرائیل میں ایک پیغمبر آ چکے ہیں جن کو اللہ نے دونوں حکومتیں عطا فرمائی، تو کسی اور نے کہا کہ بنو اسرائیل کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جو وعدہ فرمایا ہے کہ میں تیری نسل میں بادشاہت بھی عطا کروں گا، نبوت بھی عطا کروں گا، وہ پیشن گوئی یوسف علیہ السلام پر پوری نہیں ہوئی ہے، ایک اور بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ فرعون کے لیے یہ بات ایک باعث پریشانی ہو گئی کہ اچھا، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے بنو اسرائیل میں، جس کو صرف نبوت نہیں، نبوت کے ساتھ ساتھ حکومت بھی ملے گی۔ بنو اسرائیل تو میری حکومت میں رہتے ہیں، اگر ان میں کوئی بادشاہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ بادشاہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ میری بادشاہت ختم ہو جائے۔ اس کو کرسی کی فکر پڑی۔ اس نے کہا پھر کوئی تدبیر سوچو۔ مشورے میں یہ طے پایا کہ ایک پولیس فورس کو اسی کام کے لیے متعین کیا جائے کہ وہ چیک کرتے رہیں اور بنو اسرائیل کے خاندانوں میں سے جس خاندان میں بھی کسی بچے کو دیکھے اس کو ذبح کر دیں۔ یہ کام چالو ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے, لڑکیوں کو بچیوں کو رہنے دیتے تھے, ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ حالت گزرتی رہی. ایک دن ان کے دل و دماغ میں یہ خیال آیا اور پھر مشورے کے لیے بیٹھے کہ اگر ہم بنو اسرائیل کے بچوں کو اسی طرح ذبح کرتے رہے تو بوڑھے تو اپنے اپنے وقت پر مر جائیں گے, اس وقت جو جوان ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے, بوڑھے جو ہے وہ مر جائیں گے, بوڑھے جوان بوڑھے ہونے کے بعد مر جائیں گے, تو ہماری سلطنت میں لیبر کا جتنا کام بنو اسرائیل کے افراد کر رہے ہیں وہ کون کرے گا؟ یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا. اس پر اب غور ہونے لگا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے یہاں ہر چیز کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے, اور دنیا میں جتنی چیزوں کو ہم کوئنسیڈنس سمجھتے ہیں کہ یہ اتفاقیہ طور پر ہوا, وہ اتفاقیہ نہیں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پلاننگ اور تدبیر سے ہوتا ہے. آپس میں بیٹھ کر مشورہ ہوا اور مشورے میں یہ طے پایا کہ ایسا کرو کہ ایک پورا سال ان کے بچوں کو ذبح کیا جائے اور ایک پورا سال ان کے بچوں کو رہنے دیا جائے. ایک سال ذبح کرو ایک سال رہنے دو, ایک سال ذبح کرو ایک سال رہنے دو. بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی تعداد کم رہے گی اور اس کم تعداد سے ہم خدمتیں لیتے رہیں گے. اگر ان میں کوئی بادشاہت کا شوقین آدمی کھڑا بھی ہوا تو چونکہ ان کی تعداد کم رہے گی وہ ہم پر غالب نہیں آ سکیں گے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2-3 سال بڑے ہیں. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اسی سال میں ہوئی جس سال میں کسی بچے کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا. تو ایک پیغمبر کی تو اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی جس پیغمبر نے اصل پیغمبر کا وزیر بننا تھا. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس سال میں ہو رہی ہے جس سال میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو گئے, قتل کا تو شروع ہی سے یقین تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے دل پر الہام فرمایا. الہام فرمایا, ایک دل میں خیال پیدا ہوا اور یہ خیال اتنی پختگی سے پیدا ہوا کہ اس کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قصص میں, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. موسیٰ کی پیدائش کے بعد موسیٰ کی ماں گھبرا گئی اور حزن و ملال کی شکار ہو گئی. ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا, ابھی آگے کی فکر نہ کر, ابھی تو اس کو دودھ کی ضرورت ہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب تجھے اس کی جان کا خوف ہو جائے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, تو اس کو دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي, اور دیکھ سمندر میں ڈالنے کے بعد تو نہ اس کے متعلق کسی قسم کا خوف رکھنا نہ اپنے دل میں کسی قسم کا غم پانا. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اس لیے کہ جس رب نے موسیٰ کو پیدا کیا ہے اس رب کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس بچے کو اس کی ماں تک لوٹانے والے ہیں اور اس کو بڑا کر کے بنو اسرائیل کا پیغمبر بنانے والے. یہ الہام ہوا. بس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو گئی. اللہ جل جلالہ و عمن والو حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام کو وہی بات اپنے بچپنے کی سنا رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو خود کو معلوم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى, ہم تو پہلے بھی احسان کر چکے ہیں. کب؟ اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى, جبکہ ہم نے وحی کی تھی تیری ماں کی طرف. یہ وحی سے مراد وہ پیغمبروں والی وحی نہیں ہے, الہام کیا تھا, جبکہ ہم نے الہام کیا تھا تیری ماں کی طرف. ما یوحا, جو کہ آگے سنایا جاتا ہے. کیا الہام کیا تھا؟ انق ذفیہ فی التابوت, اس کو ایک صندوق میں ڈال دے. فق ذفیہ فی الیم میں, پھر اس کو ڈال دے دریا میں. فلیلقہ الیم بالساحل, یہ دریا اس کو کنارے پر لگا دے گا. دریا بھی ہمارے قبضے میں ہے, سمندر میں یا دریا میں اس بچے کو ڈال دینا تیرا کام ہے, اور فرعون کے گھر تک اس بچے کو پہنچا کر پرورش کرنا اس بچے کے پروردگار کا کام ہے. پہنچ گیا کنارے پر, اس کو ڈال دے. یا خود وعدو اللہ وعدو اللہ, اس کو میرا اور اس کا دشمن لے لے گا. میرا تو دشمن ہے ہی, اس لیے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے اور میرا منکر ہے, اور اس بچے کا بھی فیوچر کے اعتبار سے دشمن, بلکہ اس وقت ہی اس بچے کا دشمن ہو چکا ہے, اس کی تلاش میں ہے, اس کو قتل کروانے کی کوششیں کر رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور دیکھتی رہی دور تک. فرعون کے محل کے پاس ایک مخصوص جگہ تھی جہاں فرعون کی باندیاں اور لونڈیاں نہانے کے لیے آتی تھی. پانی اس صندوق کو آہستہ آہستہ بہاتے ہوئے لے گیا اور لے جا کر قریب میں ایک چٹان تھی, اس چٹان پہ ڈال دیا. یہ لونڈیاں اکٹھی ہو گئی, آپس میں ان کا مشورہ ہوا کہ دیکھو اگر ہم نے اس صندوق کو کھولا اور صندوق کو کھولنے کے بعد اس میں سے کوئی خزانہ نکلا تو فرعون کی بیوی آسیہ یہی کہے گی کہ اس میں سے تم لوگوں نے کچھ نکال لیا ہے, اس لیے بہتر یہ ہے کہ بند کر کے اس کو آسیہ کے پاس اسی حالت میں لے جایا جائے. وہ اٹھا کر آسیہ کے پاس لے کر آئیں. اس صندوق کو جب کھولا گیا, اللہ جل جلالہ عمن والہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, ایک دوسرا احسان مجھ پر, تجھ پر میرا یہ ہے کہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے تیرے چہرے پر میری طرف سے محبوبیت ڈال دی کہ تیرے چہرے پر جس کی بھی نظر پڑے اس کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے. یہ قدم قدم پر ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو اللہ ہمارے لیے سارے راستے کھول دے. ایک یتیم بچہ, لاوارث بچہ جس کا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی کیسی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں موسیٰ تیرے چہرے پر میں نے اپنی طرف سے محبوبیت ڈال دی کہ جو تجھے دیکھے اس کو محبت ہو جائے. آسیہ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اس کو بھی محبت ہو گئی. ادھر اس مخصوص پولیس فورس کو پتا چلا کہ شاہی محل میں ایک بچہ کہاں سے کہیں سے آیا ہے, ان کا تو کام ہی یہ تھا اور وہ سال قتل کرنے کا تھا. ان کی ایک جماعت آ گئی. آسیہ بہرحال ملکہ تھی, اس نے کہا دیکھو ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ, ایک بچہ ہے, اس ایک بچے سے تمہارے فرعون کی حکومت کو کون سا بڑا نقصان پہنچنے والا ہے اگر یہ ایک بڑا بھی ہو گیا تو. میں فرعون کے پاس جاتی ہوں, اگر فرعون نے اس کی جان بخشی تو تم اسے رہنے دو, اور اگر فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو میں تمہارے حوالے کر دوں گی. اب مرد کی یہ بہت پرانی کمزوری ہے کہ عورت کی بات میں بہت جلدی آ جاتا ہے. دوسرے تو دوسرے خدائی کا دعویٰ کرنے والا بھی آسیا کے چکر میں آ گیا. کیا کہا آسیا نے وہاں جا کر بچے کو سامنے رکھا اور کہا کہ قرۃ عین لی ولک, یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ذرا دیکھو تو صحیح اس کو. لا تقتلو, اس کو قتل نہ کرنا. عسا ان ینفعنا, اس کے چہرے سے یہ ٹپک رہا ہے کہ بڑا ہو کر کے ہمیں نفع پہنچائے گا. آسیا کو نفع پہنچایا کہ نہیں؟ اسی بچے کے ذریعے آسیا جنت میں چلی گئی. قرۃ عین لی ولک, میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک. فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک حدیث روایت فرماتے ہیں جو حضرت محدثین کے یہاں حدیث فتون سے مشہور ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تو آپ نے خدا کی قسم کھائی اور آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے, اگر فرعون بھی اس وقت یہ کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اللہ اس کو بھی ہدایت کے نور سے منور فرما دے. تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, میری تو نہیں. اس نے کہا کہ ہمارے تو بچہ بھی نہیں ہے, اتنا خوبصورت اتنا پیارا بچہ, او نتخذہ ولدا, ہم اس کو لڑکا ہی بنا لیتے ہیں. وہ تیار ہو گیا, سارا انتظام تو اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارا انتظام ہم نے اس لیے کیا, ولتسمع علی عینی, کہ تو پرورش پائے ہماری نگرانی میں. فرعون کے ہاتھوں میں پہنچانا, فرعون کا تجھے قبول کر لینا, فرعون کا تیری پرورش کے لیے تیار ہو جانا, یہ سب ہم نے انتظام کیا, یہ ہماری حفاظت میں سب کچھ ہو رہا ہے. اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پر جو الہام ہوا تھا اس میں تو وعدہ تھا کہ اس بچے کو ہم تجھ تک لوٹانے والے ہیں, لیکن اس وعدے کو بھول گئی. قرآن کہتا ہے کہ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا, اس بات سے بھی خالی ہو گیا کہ مجھے وعدہ ہو چکا ہے اور میرا بچہ میرے پاس آنے والا ہے, اور بس ایک ہی خیال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا کہ میرے بچے کا کیا ہوا ہوگا, میرے بچے کا کیا ہوا ہوگا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا. ہارون علیہ السلام بھی بہت چھوٹے تھے کہ بیٹی جا کر دیکھو کہ تمہارے بھائی کا کیا بنا ہے, زندہ ہے یا قتل کر دیے گئے ہیں. ادھر فرعون کے محل میں دودھ پلانے کے لیے کسی کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ یہ بچہ کسی کا دودھ پیے گا تو زندہ رہے گا. اب مختلف عورتوں کو لایا جا رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ ہی نہیں پیتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے تمام دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو موسیٰ پر حرام کر دیا تھا, پیے گا ہی نہیں یہ جب تک اس کی ماں نہ آئے. یہ قصہ اپنے اندر کتنی عبرتوں کو لیے ہوئے ہے کہ کرنے والی ذات خدا ہی کی ہے. آسیہ نے کہا لونڈیوں کو کہ اس بچے کو محل کے باہر لے جاؤ اور بازار میں عورتوں کو تلاش کرو, اگر یہ کسی کا دودھ پی لیتا ہو تو اس عورت کو ہمارے پاس لے آؤ. وہ بچے کو لے کر محل سے باہر نکل رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل کے دروازے پر پہنچتی ہے. انہوں نے پوچھنا شروع کیا ادھر ادھر. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا هل ادلكم
کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتلاؤں جو اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کی پوری خیرخواہی بھی کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو گرفتار کر لیا گیا کہ یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بول رہی ہے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس بچے کا پتہ اس کو معلوم ہے، ایک آزمائش تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ذہن میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ایک بات ڈالی، انہوں نے عذر یہ کر دیا کہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو یہ پتا چلے گا کہ اس بچے کی کفالت کرنے والے کو فرعون کی طرف سے انعام ملے گا، ظاہر ہے کہ وہ پوری خیر خواہی کے ساتھ ہی اس بچے کی تربیت کرے گا. کہ اچھی بات ہے لے کر آؤ. آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، لے کر گئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حالات کا جائزہ لے لیا کہ مجبور ہو چکے ہیں اور ان کو موسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ میری ہر شرط کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ تم شاہی محل میں آ جاؤ، تمہیں شاہی محل میں ایک جگہ دے دی جائے گی، جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے تمہیں یہی رہنا ہے، جو تنخواہ مانگو گی تمہیں دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ میرا ایک دوسرا بھی چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی میری کفالت میں ہے، اس کو بھی دودھ پلانا پڑتا ہے، اس شرط پر میں قبول کر سکتی ہوں یہ ذمہ داری کہ اس بچے کو میرے حوالے کر دو اور میں اس کی نگرانی کی مکمل ذمہ داری اپنے سر پر لے رہی ہوں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے وعدے کو پورا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف لوٹتے ہیں اور ان کی والدہ اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے اور اس پرورش پر دشمن سے تنخواہ بھی مل رہی ہے. جس موسیٰ کو مصیبت کا سبب سمجھ رہی تھی وہ بڑی برکتیں لے کر آیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک اور احسان ہے، اذ تمشی اختک، جب تمہاری بہن چل کر آ رہی تھی، فتقولو، پھر وہ کہہ رہی تھی، هل ادلکم علی من یکفلو، کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ نہ بتلاؤں جو اس کی کفالت کریں گے؟ فرجعناک الی امک، پھر اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تھا، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، ولا تحزن، اور اس کا غم دور ہو جائے، ہم نے تجھے لوٹایا تھا. اور آگے چند اور احسان ہے جس کا انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ذکر کروں گا. یہاں صرف ایک بات قابل ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جس سال میں بچے قتل نہیں ہو رہے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی سال میں پیدا کرتے جس سال میں بچے قتل نہیں ہو رہے تھے. اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جس سال بچے قتل کیے جا رہے تھے، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے اور خاص طور پر خدائی کے دعوی کرنے والے فرعون کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ خدا کی قدرت کے سامنے دنیا کی ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں. ہمارا موسیٰ جس کو قتل کرنے کے لیے ہزاروں بنو اسرائیل کے بچے قتل کر دیے گئے، اسی سال میں پیدا ہوتا ہے جس سال میں بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس بچے کو تیرے گھر میں پہنچاتے ہیں اور تیرے گھر میں پہنچانے کے بعد تیرے بیوی کو واسطہ بنا کر اس کی اس طرح پرورش کرتے ہیں کہ جیسی پرورش کسی اور بچے کی اس وقت نہیں ہو رہی ہے. ایک شاہی اعزاز کے ساتھ، اور یوں سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، ماں کی پرورش سے فارغ ہو کر شاہی محل میں آتے ہیں اور شاہی محل میں آنے کے بعد ناز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں اور شاہی اعزاز کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں. اس لیے کہ پرنس ہے، فرعون نے جو بیٹا بنایا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے اس شاہی اعزاز کی وجہ سے بنو اسرائیل پر جو قبطیوں کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہا تھا اس میں بھی کمی آ گئی. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ کل کی نشست میں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بڑائی پیدا فرمائے، ہمارے قلوب کو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے یقین کے نور سے منور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اسی پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بھی دینی اور دنیاوی مسائل کو اسی طرح حل فرمائے جیسے اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مسائل کو حل فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.